ومن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. احرام میں کوئی آدمی تم میں سے بیمار ہو جائے، سر میں بہت درد ہوئے، جیسے کہ جوئیں پڑ گئی یا درد سر ہو گیا، اور تکلیف دور کرنے کے لیے احرام میں سر منڈوانا پڑا، تو چونکہ احرام کے خلاف کام ہو گیا اسی لیے سزا تو کچھ نہ کچھ آئے گی اس کے اوپر، وہ سزا آگے آیت میں بیان کی جا رہی ہے. پہلے زمانے کے اندر احرام بہت لمبا ہوتا تھا، اسی لیے بال بھی بڑے بڑے ہو جاتے تھے، اور احرام میں سر میں تیل وغیرہ بھی نہیں ڈال سکتے، کنگا بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے جھوئیں اور میل سب بھر جاتا تھا. بہت سو کو شدید درد سر ناقابل برداشت ہو جاتا، یا اتنی جھوئیں ہوتی کہ وہ جھوئیں جو ہے پیشانی اور چہرے اور بدن پہ گھومنے لگتی، ایسے حالات ہو جاتے تھے. ایسی مجبوری والوں کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا کہ سر منڈوانا پڑا، احرام چالو ہے، تو تین کام میں سے ایک کام کرنے پڑیں گے بطور سزا کے. نمبر ایک، ففدیۃ من صیام، تین روزے رکھ لے ہوئے جرمانے کے. او صدقہ یعنی آدھا آدھا سا گلہ، تین کل تین سا چھ مسکینوں کو تقسیم کر دے رہے. ایسا گلہ جو شہر کے اندر رائج اور چلتا ہو گئے، تاکہ مسکین لوگ اس کو کھا کر کے فائدہ اٹھا سکے. تیسری سزا، او نسک یا ایکات بکری کاٹ ڈالے، او لتخیر یعنی تین میں سے کوئی بھی ایک کام کرنا پڑے گا، تینوں کام جرمہ مہینے میں نہیں آئیں گے. جو تمہاری سہولت ہو، تین روزے رکھو یا آدھا آدھا سات چھ مسکینوں کو غلہ دے دو یا ایکات بکری دے دو، اور جس کا حلق بغیر عذر کے کیا گیا اس کی بھی یہی سزا ہے، اس کو لاحق کیا جائے گا، یعنی اس کی بھی یہی سزا ہے، اس لیے کہ وہ کفارے کا زیادہ حقدار ہے. وہ تو بیچارہ عذر والا ہے، درد سر والا تو، لیکن کوئی آدمی بغیر عذر کے کرے یہ بدرج اولا. اب اس کے علاوہ کوئی ممنوعات احرام کرے، مثلا کسی نے فائدہ اٹھایا حلق کے بغیر خوشبو لگا دی حالت احرام میں، یا خوشبودار تیل عضو پر لگا دیا، یا سلے ہوئے کپڑے یوم کامل پہن لیے، یا تیل مالش کیا عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے، ہر صورت میں یہی جرمانہ اس کے ذمے میں عائد ہوتا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. سو جب تم کو دشمن سے امن ہو جاوے، بہیں طور پر کہ دشمن بھاگ گیا یا دشمن تھا ہی نہیں، گویا آیت میں امن کی دو قسم بیان کی جا رہی ہے. ایک ہے امن بالابتداء، یعنی دشمن نے حملہ کیا ہی نہیں، کوئی احصار کی شکل پیش آئی نہیں، اور معمول کے مطابق حالات ہیں، اور دوسری شکل ہے امن بالانتہا، کہ دشمن نے روکا تھا پھر دشمن نے چھوڑ دیا، یا احسار تھا اور وہ احسار ختم ہو گیا، یہ ہے امن بالانتہا، دونوں صورت اس میں شامل ہیں. اور محرم آدمی مکہ المکرمہ گیا، اور مکہ جا کر کے اس نے فائدہ اٹھایا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر کے، عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر کے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حج قران کرے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ترین حج حج قران ہے، کہ میقات سے احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرے، حج کرے اور پھر احرام کھولے. اس کے اندر دوسری چیز آئے گی تمتع بسوق الہدی بدون سوق الہدی، کہ وطن سے جانور لے کے چلا یا وطن سے جانور لے کے نہیں چلا. میقات سے احرام باندھا، مکہ گیا، عمرہ کیا، پھر حج کیا. اب اگر ہدی کا جانور ساتھ میں تو عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا، ڈائریکٹ حج کے بعد احرام کھولے گا. اور اگر ہدی کا جانور نہیں لے گیا ہے تو مکہ المکرمہ جا کر کے پہلے عمرہ کرے، سر منڈوائے، احرام کھول دے وے، اور 8 تاریخ کو نیا حج کا احرام باندھ کر کے حج کرے. یہ ہے تمتع بدون سوق الہدی. یہ دونوں صورت کے اندر چونکہ اس نے ایک سفر میں 2 عمل کیے، ایک عمرے کا دوسرا حج کا، اس کے شکرانے کے طور پر اس کے ذمے کے اندر ایک دم واجب ہوگا. تو جو آدمی فائدہ اٹھائے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر کے، یعنی اس سے فارغ ہو گیا بمحظورات الاحرام، احرام کی ممنوعات کی اجازت ہو گئی، جو چیزیں احرام میں ممنوع تھی اب اس کی اجازت ہو گئی، احرام کھل گیا، یعنی عمرے کے احرام کو حج کے احرام کے ساتھ ملا لے رہے، بئی طور پر کہ احرام باندھا ہو اشہور حج کے اندر، احرام باندھا ہو عمرے کا اشہور حج کے اندر، تو جو ہدی کا جانور میسر ہوگا وہ دینا پڑے گا، کیونکہ ایک سفر میں 2 کام کیے، اسی لیے ہدی کا جانور ذبح کر دینے کا. اس کا نام رکھا جاتا ہے دم شکر، کہ اللہ نے اس کو حج اور عمرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس نے ایک سفر میں 2 عمل کر ڈالے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی کر دینے کی، اور اس جانور میں سے خود ذبح کرنے والا بھی کھا سکتا ہے اور مالدار بھی کھا سکتے ہیں. اور وہ جو قربانی ہر سال والی الگ سے واجب ہوتی ہے وہ الگ، اور یہ دم شکر الگ. تو فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الہدی، اور وہ بکری ہے اس کو احرام کے بعد ذبح کریں گے، اور افضل ہے کہ یوم النحر کو ذبح کرے. اور ظاہر بات ہے کہ حاجی کو احرام کھولنے کی اتاول ہوتی ہے، اسی لیے 10 ہی کو وہ ذبح کریں گے، ورنہ 12 تک ذبح کرنے کی گنجائش ہے. فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج. اب اگر کسی کو ہدی کا جانور نہیں ملا، کیوں نہیں ملا؟ نہ ملنے کی 2 صورت، لفقدہی، مارکیٹ میں جانور ہی نہیں ہے، ایسے حالات آ گئے کہ اونٹ، گائے، بھینس، بکرے ملتے ہی نہیں ہیں، ایسے حالات کھڑے ہو گئے. او فقدی سمنی، یا پیسے نہیں ہیں، मक्का जाके रिश्तेदारों की शॉपिंग की लंबी लिस्ट थी, वो खरीदी में ऐसा लग गया कि पैसे खत्म हो गए। या ये कि जो है चोरी हो गए पैसे, या ये कि गरीब आदमी है इतने पैसे है नहीं, या रास्ते में खर्च हो गए तो क्या करे। औसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज, तीन रोजे रखना जरूरी है हज के अय्याम में, यानी हालत एहराम में तीन रोजे रख लेवे। और ये तीन रोजे कब रखेंगे? सात जिल हज से पहले और अफजल है के छह से पहले। दरअसल इस मसले का मदार एक दूसरे मसले के ऊपर है। असल फर्ज है दस रोजे। जो आदमी हदी का जानवर जबा न कर सकता हो, दस रोजे उसके जिम्मे में वाजिब होते हैं। लेकिन तीन रोजे होने चाहिए दस तारीख से, नौ तारीख से पहले पहले तीन रोजे हो जाने चाहिए और बाकी सात हज के बाद। इस तरह मजमूई दस रोजे। अब मसला मुख्तलफ भी ये है कि हजरत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक यौम अरफा को रोज़ा रखना ममनू है, और हनफिया ये कहते हैं कि जो आदमी रोज़ा अरफा का रखने की वजह से कमज़ोर हो जाता हो और वकूफ़ में तकलीफ़ आ सकती हो, वो रोज़ा न रखे। बाकी यौम अरफा का रोज़ा रखना जायज़ है अहनाफ के यहाँ। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये मसलक जिक्र किया कि पाँच छः सात ज़िलहज या चार पाँच छः ज़िलहज रोज़े रख डाल लेंगे, या बहुत बहुत तो छः सात आठ रख डाल लेंगे। हमारे यहाँ नौ का रोज़ा रखने की भी गुंजाइश है, अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अरफा का रोज़ा नहीं रखा। इसीलिए हाजियों के लिए बेहतर है कि वो अरफा का रोज़ा ना रखे, लेकिन रखना चाहे तो रख सकता है। लेकिन अभी जो हज आ रहे हैं गर्मी के 45 से 50 डिग्री गर्मी के, तो उसमें हाजियों के लिए एहतियात ये है कि वो रोज़ा ना रखे, क्योंकि उसके अंदर बार बार प्यास, फिर बीमार हो जावे, कमज़ोरी, चूँकि फिर बहुत काम अरफा के बाद मुजदलिफा, फिर 10 तारीख को तो बेइंतहा मशगूली, इतनी मशगूली कि 10 ज़िलहज को सारी दुनिया ईद की नमाज पढ़ेगी, हाजी की नमाज है ही नहीं ईद की, इतनी मशगूलियात होती है। इसीलिए अफजल ये यानी मुनासिब ये है कि ऐसी गर्मियों में हाजी रोज़ा न रखे। हाँ, अगर सर्दियों के रोज़े सर्दियों के अय्याम हैं, जैसे कि पिछले 15 साल पहले का हज हुआ करते थे और जो है दिन छोटे हैं और हाजी भी है माशाअल्लाह, तो फिर जो है वो रोज़ा रख ले रहे तो रख सकता है। तो फ़सियामु सलासति अय्यामिन फिल हज, तो हालत एहराम में तीन रोज़े रखना ज़रूरी, सात जिल हज से पहले और अफजल है कि छः से पहले रख ले वे। इसलिए कि यौम अरफा का रोज़ा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मकरूह है, और अय्याम तशरीक में रोज़े रखना जायज़ नहीं है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के दो कौलों में से सही तरीन कौल के मुताबिक दो अकवाल है अय्याम तशरीक के बारे में इमाम शाफी के। एक कौल ये जो हनफिया का है कि 10, 11, 12, 13 ये तो पार्टियां खाने के दिन हैं, अल्लाह की तरफ से मेहमानी, इसमें रोज़ा बिल्कुल नहीं, मना है। और दूसरा कौल इमाम मालिक और इमाम शाफी का कदीम कौल ये है कि 11, 12, 13 को रोज़े रख सकता है, अय्याम तशरीक में रोज़े रखना जायज़ है दूसरे कौल में। वसबअतिन इदा रजातुम, اور باقی سات روزے رکھنے کے حج سے لوٹ کے آنے کے بعد. اب اذا رجعتم کی تفسیر میں بھی دو قول ہے. نمبر ایک, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اور احناف کا مسلک کہ رجعتم ای انل مینا, کہ مینا سے لوٹ کر کے آ گئے اور 13 تاریخ گزر گئی, اب باقی 7 روزے رکھنا جائز ہے, چاہے مکہ میں, چاہے مدینہ میں, چاہے سفر میں, چاہے وطن آ کر کے. دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ نہیں, وطن آ کر کے رکھنے کا, یہ بھی ایک دوسرا قول لیا گیا ہے. تو وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ, جب تم تمہارے وطن مکہ آ جاؤ یا مکہ کے علاوہ دوسری جگہ آ جاؤ. وکیل اور ضعیف قول کر کے حنفیہ کا قول نقل کیا, اِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ اَعْمَالِ الْحَجِّ, جب اعمال حج سے تم فارغ ہو جاؤ اور آیت میں غائب سے توجہ رجعتم خطاب کی طرف ہو گئی ہے. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ, یہ 10 روزے پورے ہوئے بھائی, 10 روزے پورے ہو گئے. تو ایک تفسیر ہو گئی 7 روزے وطن آ کر کے, دوسری تفسیر ہو گئی مینا سے لوٹ کر کے, چاہے مکہ میں, چاہے مدینہ میں, چاہے دوران سفر, چاہے وطن آ کر کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پہلے 3 اور بعد میں 7 بیان کیے, اب یہ ٹوٹل سرواڑا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ, کیا ضرورت تھی یہ جو ہے مجموعی مقدار ذکر کرنے کی؟ قرآن تو بلیغ کلام ہے, اس میں زائد کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. تو ایک جواب تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ مجموعی ذکر کیا ماں قبل کی تاکید کے واسطے, کہ بھائی دیکھو اگر حدی کا جانور نہیں ملے نے تو 3 حج سے پہلے, 7 حج کے بعد 10 روزے ضرور رکھنا, حدی کی تلافی کے اندر یہ تاکید کرنا مقصود ہے. لیکن بعض مفسرین نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ عرب لوگ حسابیات میں بہت کمزور تھے اس زمانے میں, اس لیے ان لوگوں کو مجموعی مقدار بھی بیان کی گئی تاکہ حساب کے اندر گڑبڑی نہ ہو جائے. تو تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جی,
تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو, جیسے کہ جوئے پڑ جائے یا سر کا درد ہو.
حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, بڑے بڑے بال میں جوئے اتنی کہ وہ پریشان, جوئے سب چل رہی ہے. تو پھر حضور نے یہ آیت اس وقت پر نازل ہوئی تھی کہ بھائی ان کو کہو کہ بھائی بال وال ابھی منڈوا دو, تمہاری تکلیف بہت بڑی ہوئی ہے اور یہ کام کر ڈالو. جی,
حالت احرام میں حلق کرا سکتا ہے, چنانچہ اس پر فدیہ لازم ہے. 3 دن کے روزے رکھے یا 3 ساں صدقہ کرے 6 مسکینوں پر شہر کے عمومی خوراک سے, یا قربانی کرے یعنی بکری ذبح کرے.
اب شہر کی عمومی خوراک کی رعایت بھی بہت ضروری مساکین کے فائدے کے لیے. اب ہمارے علاقے میں ناگلی کا رواج ہے نہیں, اور کوئی آدمی جو ہے کفارے میں ناگلی دے لے تو پھر وہ بیچارہ فقیر کیسے استعمال کرے گا. چلو,
یا قربانی کرے یعنی ایک بکری ذبح کرے اور او تکفیر کے لیے ہے, اور اس کے ساتھ
جیسے جوار اور گیہوں کی آپ روٹی کھاتے ہو نا, اس طرح ناگلی کی بھی روٹی بنتی ہے اور روٹلے بنتے ہیں, اور اس کے پاپڑ بھی بہت اچھے بنتے ہیں ناگلی کے, اور یہ آہوا ڈانگ کے جنگل میں زیادہ تر کھائی جاتی ہے. چلو, ان آنند پیڑا کے طلبہ کو پوچھ لینا. جی,
اور اس کے ساتھ اس شخص کو بھی داعی کر دیا گیا جو بغیر عذر کے حلق کراتا ہے, اس لیے کہ یہ کفارے کے وجود سے زیادہ لائق ہے, اور اسی طرح اس شخص کو بھی جو بغیر حلق کے علاوہ چیز سے فائدہ اٹھائے, جیسے خوشبو لگائے یا سلے ہوئے لباس پہنے یا تیل لگائے عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے، چنانچہ اگر تم دشمن سے مامون ہو جاؤ، بغی طور کے دشمن چلا جائے یا وہ ہو ہی نہیں، تو جس شخص نے
پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ وطن سے چلے احرام باندھا، بعض مرتبہ 6-6 مہینے کا احرام ہو جاتا تھا جی،
اور جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے،
اب تو صبح احرام باندھو تو رات تک کھل جائے گا آرام سے جی،
یعنی حالت حرام کے ممنوعات سے فارغ ہونے کی وجہ سے یا اس سے حلال ہونے کی وجہ سے، بڑی طور پر کے حج کے مہینوں میں،
طور پر تمہاری اردو بہت پھنسی ہے،
اس طور پر کے حج کے
دن میں رہتے ہو لیکن اردو بہت پھنسی ہے تمہاری،
حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھے، اور جس کو حاجی میسر ہو تو اس پر قربانی کرنا ہے اور وہ بکری ذبح کرنا ہے حج کے احرام کے بعد، اور افضل یوم
کی ایک ممبر آج غائب ہے نہیں، جماعت النائمین کے ایک فرد آج ہے نہیں، بھاگ گئے گھر کیا جی،
اور جو شخص حجی کو نہ پاوے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی قیمت کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس پر 3 دن کے روزے ہیں حج کے دنوں میں، یعنی حج کے احرام کی حالت میں،
اگر تم صدر کا انتخاب کرنا چاہو تو یقیناً جھگڑا ہوگا، ہر ایک کہے کہ میں زیادہ سوتا ہوں، اسی لیے میں صدارت کا حقدار ہوں، بالآخر قرآن اندازی سے ہی فیصلہ ہو رہے جی،
اور اس پر ضروری ہے کہ ساتویں ذی‌الحجہ سے پہلے حج کا احرام باندھے یا افضل 6ویں ذی‌الحجہ سے پہلے، اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے مکروہ ہونے کی وجہ سے حاجی کے لیے، اور جائز نہیں ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھے، امام شافعی کے 2 قولوں میں زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور 7 روزے جب اپنے وطن کو لوٹے مکہ یا اس کے علاوہ، اور کہا گیا کہ جب حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اور اس میں التفات غائب سے کتاب کی طرف، اور یہ 10 روزے ہیں ماقبلی کی تائید کے لیے ہے،
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالک اشارہ کس کی طرف، اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، آیت سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، یہ بات دراصل یہ ہے کہ تمتع اور قران کون کر سکتا ہے، یہ ہے مسئلہ مختلف فی، اتنی بات تو طے ہے کہ مکی آدمی تمتع اور قران نہیں کر سکتا، تمتع اور قران غیر مکی کے لیے جائز ہے، مکی آدمی صرف حج افراد کر سکتا ہے، لیکن غیر مکی کون، اس کی تفسیر میں پھر ائمہ میں اختلاف ہوا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو آدمی میقات کے اندر رہتا ہو وہ ہے اہلہ حاضر المسجد الحرام کا مصداق، جو بھی میقات کے اندر رہتا ہو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مکہ المکرمہ سے سفر کی مسافت پر رہتا ہو، سفر کی مسافت کے اندر رہتا ہو، یعنی 2 منزل ان کے یہاں، وہ آدمی جو ہے اہلہ حاضر المسجد الحرام کا مصداق ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں بعینہی مکہ شہر کا رہنے والا حاضر المسجد الحرام کا مصداق ہے، معلوم ہوا کہ غیر مکی کے لیے تمتع اور قران کی گنجائش ہے، اور غیر مکی کے اندر جو ہے اختلاف ہے، امام صاحب میقات کے باشندوں کو قرار دیتے ہیں، یہ یعنی یہ جو حکم ذکر کیا گیا حدی یا روزے تمتر کرنے والوں پر، یہ اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ جس کے اہل و عیال مسجد حرام میں موجود نہ ہو. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا مسلک مراد دیا کہ حرم سے جو دو منزل کے اوپر رہتے نہ ہو. فَإِن كَانَ، اگر وہ اتنی مسافت پر رہتا ہو پھر بھی تمتو کر ڈالے، حالانکہ اس کے لیے تمتو نہیں ہے پھر بھی وہ تمتو کر ڈالے، تو فلا دم علیہ، تو اس پر دم شکر واجب نہیں ہوگا، دم تمتو واجب نہیں ہوگا. ولا سیام، اور دم تمتو کے دم کے بدلے میں روزے بھی واجب نہیں ہوں گے، 10 روزے. گویا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسلک لیا کہ اگر وہ اہل حاضر المسجد الحرام کا مصداق ہے پھر بھی وہ تمتو کر ڈالے تو وہ متمتع حقیقی نہیں ہے بلکہ متمتع حکمی ہے، اس لیے اس کے اوپر دم تمتو واجب بھی نہیں ہوگا اور اس کے عوض میں 10 روزے بھی واجب نہیں ہوں گے. ایسا قانون کیوں؟ اللہ جو چاہے قانون بھیجے. حکمت کیا؟ حکمت یہ ہے کہ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں، حدود حرم میں رہتے ہیں، ان کے لیے پورا سال عمرہ کرنے کی وسعت اور گنجائش ہے، اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایام حج میں عمرہ کر کے بھیڑ بھاڑ وہاں مت پیدا کرو، رہے آفاقی دور سے آنے والے، ان کے لیے پورا سال عمرہ کرنا مشکل. پرانے زمانے میں خاص طور پر کون چل کے ہندوستان سے عمرہ کرنے کے لیے جاوے؟ پھر ہر ایک کے پاس اتنی پیسوں کی وسعت نہیں کہ حج کے بعد وہ عمرے کے لیے جاتا رہے، اسی لیے ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں ملانا، یہ جو ہے میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے یہ سہولت رکھی گئی، چونکہ قریب میں رہنے والے تو سال کے دوسرے ایام میں بھی جا کے عمرہ کر سکتے ہیں. یہ حکمت سمجھ کے اندر آتی ہے. آیت کریمہ میں لفظ اہل ذکر کیا گیا، اس میں علامت ہی اس بات کی کہ جس نے حرم کو اپنا وطن بنا لیا ہو، سو اگر کوئی آدمی حج کے مہینوں سے پہلے مکہ میں مقیم ہوا، ذی قعدہ سے پہلے پہلے مکہ میں مقیم ہو گیا، ارے شوال سے پہلے مکہ میں مقیم ہو گیا اور اس نے مکہ کو وطن نہیں بنایا، یعنی مستقل قیام نہیں، جلدی پہنچ گیا، جیسے رمضان کے پہلے پہنچ گیا اور حج کر کے آیا تو اور تمتع کیا، تو اس کے اوپر دم تمتع واجب ہوگا، اور دم تمتع نہ ہو تو 10 روزے واجب ہوں گے. اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 قولوں میں سے ایک قول ہے، اور دوسرے قول کے اندر اس کے اوپر بھی دم تمتع نہیں آئے گا. والاہل، اور اہل سے کیا مراد؟ تو کہا کنایتن عن النفس، آدمی کی ذات موجود ہے کہ خود آدمی مکہ المکرمہ کے اندر رہتا نہ ہوئے، لیکن یہ تفسیر کمزور ہے کہ بھائی آدمی جو ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ بذات خود وہ مکہ المکرمہ کے اندر نہ رہتا ہو. اس لیے محققین نے اہل سے مراد بیوی بچے لیے، کہ جس کے بیوی بچے فیملی والے مکہ المکرمہ میں مقیم نہ ہوئے، یہ مراد لینا زیادہ بہتر ہے. آگے علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے ذریعے سے متمتع کے ساتھ قارن بھی شامل ہے، یعنی قارن کے اوپر بھی دم تمتع واجب ہے، اور دم تمتع نہ دے سکے تو 10 روزے واجب ہے. اب تمتع کس کو کہتے ہیں وہ بیان، ارے قران کس کو کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، جو آدمی عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھے وہ ہیں قارن. میقات سے احرام باندھا، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسر مالی فتقبلہما منی، یہ ہے پہلا درجہ قران حقیقی. نمبر دو، یا یہ کہ عمرے کا طواف کرنے سے پہلے حج کی نیت کر لے رہے. یعنی یہاں سے میقات سے تو صرف عمرے کی نیت کی، لیکن مکہ المکرمہ جا کر کے عمرے کا طواف کرنے سے پہلے حج کی نیت کر ڈالی، تو وہ بھی جو ہے قارن کہا جائے گا. جی،
اور یہ حکم جو مذکور ہے،
معلوم ہوا کہ عمرے کا طواف کرنے کے بعد حج کی نیت کی تو وہ قارن نہیں کہا جائے گا. جی،
یہ حکم جو مذکور ہے قربانی کے واجب ہونے اور روزے کے واجب ہونے،
وہ حج تمتع ہی کہلائے گا. جی،
اس شخص پر جو تمتع کرے، اور یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہو.
اب تو حاجی اتنے کمزور ہو گئے کہ تم لوگ 2, 3, 4, 5 ذی الحج کو جا کے قران کرو تو بھی لوگ جو ہے تعجب سے دیکھتے، آپ نے قران کی ہے، ماشاء اللہ، کیا کہ آپ نے قران کی، آپ نے قران کی. حالانکہ دوسری تیسری چوتھی ذی الحج کو جا کر کتنا احرام رہتا ہے، ہفتے کا، 7 دن کا 8 دن کا، یہ امت کی کمزوری کی بات ہے. پہلے لوگ 6-6 مہینے کا احرام باندھتے تھے. جی،
اس طریقے پر کے حرم
سے عادتیں بگاڑ دی لوگوں نے اپنی زندگی کی. جس دن جیب سے نکلے نہیں کہ صابو چاہیے، تو کہتے ہیں احرام میں پھر کیسے ہو، آج گندا ہے. تو امت میں آج تک کہاں صابو تھا. جی، روز نہانے کا چاہیے ہر ایک کو، اس لیے احرام میں ان کو بھاری لگتا ہے. لنگی کی عادت نہیں، اس لیے لنگی بھاری لگتی ہے. جی،
اس طریقے
کے لیے کہتے باہر سے آپ لوگوں کی عادت اچھی ہے، جمعہ کے بعد ڈائریکٹ منگل کو نہاتے ہو تاکہ احرام میں تکلیف نہیں ہو. گئے جی، واجے گندے گئے کے. چلو،
اس طریقے پر کیا حرم سے دو میل دور نہ ہو امام شافعی کے نزدیک، اور اگر جانچے اگر اس سے کم ہو تو اس پر دم نہیں ہے، اور نہ روزہ رکھنا اگرچہ تمتع کرے، اور اہل کے ذکر میں وطن بنانے کی شرط.
پہلے یہ عام تھا مدرسے کے اندر ماحول، اب پتہ نہیں کیا حال ہے کہ جمعہ اور منگل کو طلبہ اکثر کپڑے بدلتے تھے، نہاتے تھے، یہ سب ہوتا تھا. جی،
اگر حج کے مہینوں سے پہلے مقیم ہو جائے اور اس کو مستقل وطن نہ بناوے اور تمتع کرے تو اس پر حج واجب ہے، اور وہ امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے، اور دوسرے میں قربانی واجب نہیں ہے، اور اہل کنایہ ہے نفس سے، اور متمتع کے ساتھ قران کو حدیث کی
قارن
کو
قران کرنے والا. جی،
قارن کو حدیث کی وجہ سے لاحق کر دیا گیا، اور قارن وہ شخص ہے جو عمرے اور حج کو ایک ساتھ ادا، جو احرام باندھے عمرے اور حج کا ایک ساتھ، یا حج کا احرام باندھے عمرے کے طواف کرنے سے پہلے اس میں داخل ہو جائے گا.
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ جو حکم دے رہے ہیں حج کے کام کاج کے، اور احرام میں جن جن چیزوں سے منع کیا ہے نے، سب اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو، اور تم جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والے. لیکن کس کو سخت سزا دیں گے؟ جو اللہ کے احکام کی مخالفت کرے اس کو. جی،
اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان احکام میں جن کا تم کو حکم دیا گیا ہے اور جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں اس شخص کو جو اس کے احکام کی مخالفت کرے.
الحج اشہر معلومات، حج کے تو کچھ جانے ہوئے مہینے ہیں، طے شدہ مہینے ہیں. کون کون سے؟ شوال پورا، ذی القعدہ پورا، ذی الحج کے بارے میں اختلاف. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ دس ذوالحج کا دن، اور حنفیہ کی یہاں رات بھی اس کے اندر شامل، اور حج کے مہینوں کا مطلب کیا کہ کوئی آدمی حج کا احرام اس سے پہلے نہ باندھے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ حج کے ارکان ان مہینوں سے پہلے ادا نہ کرے، احرام پہلے باندھ لے رمضان میں رجب میں، لیکن حج کے اعمال شروع ہوں گے شوال ہی سے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ احرام حج ان مہینوں سے پہلے باندھ نہیں سکتا. یہ ہے الحج اشہر معلومات. حنفیہ کے یہاں شوال سے پہلے بھی حج کا احرام باندھنا جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں تھوڑی سی قرات ہوگی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذی الحج کا پورا مہینہ اشہر حج کے اندر شمار کیا جائے گا، گویا ان کے نزدیک تین مہینے کامل، شوال ذی القعدہ ذی الحج مکمل. حنفیہ کے یہاں شوال مکمل، ذی القعدہ مکمل، ذی الحج کے اندر شروع کے دن، اس لیے کہ 12 تاریخ تک طواف زیارت ہو سکتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے والے دن کو رات کو شمار نہیں کرتے. تو الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے تو متعین جانے ہوئے ہیں. فمن فرض فیہن الحج سو، جس آدمی نے احرام باندھ کر کے اپنی ذات کے اوپر حج کو مقرر کر لیا، طے کر لیا، تو آگے والے کام نہیں کرنے کے. وکیل کل ہو، امام مالک کا مسلک لیا کہ پورا ذی الحج کا مہینہ اشہر اور حج میں شامل ہے، اس لیے مالکیہ کے نزدیک طواف زیارت ذی الحج کے اخیر تک ہو سکتا ہے، حنفیہ کے یہاں 12 کو غروب تک ہو سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی عورت حیض کی وجہ سے مؤخر کرے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نفی بمانا نہیں آیت میں مبالغے کے لیے آئی، اور نہیں اسی لیے تاکہ اس کا جزا بننا آیت کے اندر صحیح ہو جائے. حج کا احرام باندھنے کے بعد یہ تین طرح کے گناہ خاص طور پر نہیں کرنے کے. پہلا گناہ کیا رفث. رفث کہتے ہیں ہر اس کام کو اور قول و عمل کو جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ بطور خلوت کے شہوت کے کرتا ہے. جمع بھی آ گیا، مقدمات جمع بھی آ گیا، شہوت بھری باتیں بھی آ گئی، یہ سب رفث میں شامل ہے. اور جب اپنی بیوی سے ممنوع حالت احرام میں، تو غیر سے تو بدرج اولا ممنوع. اور بعض محققین نے بہت اچھی بات کہی کہ رفث سے مراد ہے وہ گناہ جو خاص طور پر احرام کی وجہ سے ممنوع ہوتے ہیں، خاص طور پر احرام کی وجہ سے. مثلا خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، بیوی سے جماع کرنا، یہ سب چیزیں گہرے احرام میں حلال تھی، حالت احرام میں ممنوع ہو گئی، یہ دوسری رائے ہو گئی. اور لا فسوک کے اندر عام گناہ مراد ہے، جو ہر وقت گناہ ہے وہ سب گناہ احرام کی حالت کے اندر نہیں کرنے کے. چونکہ احرام ہے اس کا لحاظ اور ادب کا تقاضا ہے، تو یہ گناہ ہر وقت گناہ، لیکن احرام میں زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. ولا جدال، اور جھگڑے بھی نہ کرے حج میں. بہت جھگڑتے ہیں حاجی لوگ، کمرے میں رہنے کے بارے میں جھگڑے، کھانے کے بارے میں جھگڑے، جات جات کے جھگڑے حاجی لوگ کرتے ہیں، اور اخیر میں آتے آتے ایئرپورٹ پر لگیج کے بارے میں جھگڑے، سامان کے بارے میں بہت جھگڑتے حاجی لوگ۔ ولا جدال فی الحج، اب دیکھیے یہاں پر لفظ حج اس میں ظاہر لایا گیا اہمیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان گناہوں سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا۔ فلا رفث ولا فسوک ولا جدال فی الحج، کیا ہے وہاں کی رات پڑھو، اس میں لکھی ہوئی کی رات، فلا رفسن ولا فسوقن ولا جدال فی الحج۔ پہلے دو کے اندر جو ہے رفع کے ساتھ، اور دوسری قرات میں فتح کے ساتھ، اور تینوں جگہ کے اوپر نہیں مراد ہے، اور یہ بطور مبالغے کی استعمال ہوئی ہے جی، یعنی یہ کام بالکل مت کرو حالت احرام کے اندر۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھلائی کے کام بھی تم احرام میں کرو گے، حرم میں کرو گے، مثلا صدقہ، اللہ جانتے ہیں اس کو، لہذا اللہ اس کے بدلے میں تم کو جزا عطا کریں گے جی۔
اور حج اس کا، اور اس کا وقت طے شدہ مہینے ہے، شوال اور ذی القعدہ اور دس راتیں ذی الحجہ کی، اور کہا گیا کہ پورا مہینہ، اور جس شخص نے اپنی ذات پر ان مہینوں میں حج کو فرض کر لیا تو اس کے لیے
یہ بل احرامی بھی کا لفظ لائے نا علامہ سیوطی اپنے مسلک کی ترجمانی میں لائے ہیں، اس لیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احرام باندھنے سے، نیت کرنے سے ہی احرام شروع ہوتا ہے، نیت احرام سے احرام شروع ہوتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک بہت وسعت ہے، نیت احرام سے بھی احرام شروع ہوگا، لبیک پڑھنے سے بھی احرام شروع ہوگا، حدی کا جانور چلانے سے بھی احرام شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے یاد رکھنے کا کہ احرام دو چادر کے باندھنے کا نام ہے ہی نہیں، یہ تو تم کمرے میں آج رات باندھ ڈالو تو احرام تھوڑا شروع ہو جائے گا۔ نیت یا ایک لبیک یا ایک حدی کا جانور چلائے تو احرام ہوگا، ورنہ جین لوگ روزانہ صبح دو چادر باندھ کے نکلتے ہیں جی۔
تو اس کے لیے پانچ بات بیمہ کی بات نہیں ہے، اور نہ گناہ کا ارتکاب کرنا، اور نہ جنگ اور لڑائی کرنا حج کے دنوں میں، اور ایک قرآت میں پہلے دونوں میں فتح ہے، اور تینوں سے
جب حاجی یہاں سے نکلتے ہیں ایئرپورٹ سے، احمد آباد، ممبئی، جو بھی ایئرپورٹ لگے، تو احرام بن کر کے لبیک لبیک لبیک، اور مکہ جا کے کہتے ہیں البیک البیک البیک، ریسٹورنٹ مشہور ہے مکہ، البیک، بس تو اتنے گانڈے ہوتے ہیں کہ کھجور کی طرح البیک کا کھانا گھر والوں کے لیے لے کے آتے ہیں، یہاں سے بھی لوگ فون کرتے ہیں البیک لانا البیک لانا، یہاں سے جاتے ہوئے لبیک، وہاں جا کے البیک، اور واپسی میں کہتے ہیں میرا بیگ میرا بیگ میرا بیگ۔ چلو،
اور جو
ایئرپورٹ پہ مارا ماری بھی کرتے ہیں وزن کے بارے میں حاجی لوگ جی،
اور جو کوئی تم میں سے
باقاعدہ مارا ماری،
اور جو کوئی تم میں سے بھلے کام کرے جیسے صدقہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔
آٹھ ذی الحج کو مینا کے اندر بازو کے مولوی نمبر ہوتے ہیں وہاں الگ الگ، تو مجھے ڈھونڈنا ہے کیا ہوا، کہا چلو نہیں وہ حاجی مار رہا ہے ٹور والے کو، ذرا سمجھاؤ نہیں۔ میں نے کہا کیوں مار رہا ہے تو اس کو، تو کہا یہ بوٹی بیچ دیتا ہے نہ ہم کو شوربا کھلاتا ہے، اس لیے وہ پلیٹ پلیٹ سے مار رہا تھا، وہ ٹور والے کو پلیٹ سے مار رہا ہے، خون خون نکال دیا اس کو جی۔ چلو،
تو اللہ تعالیٰ اس کو، تم کو اس کا بدلہ دیں گے،
کھانے میں لڑائی، روم کے بارے میں لڑائی، سامان میں لڑائی، پانی میں لڑائی، جھجھٹ کی لڑائیاں حاجی لوگ لڑتے ہیں وہاں، جھجھٹ. اس لیے تو جیسے جاتے ویسے آتے ہیں، کوئی فرق نہیں حج کے بعد زندگیوں میں، نہ داڑھی آئی، نہ نماز کا اہتمام آیا، نہ پردہ آیا، نہ گناہ چھوٹے، کچھ نہیں. جیسے کورے کے کورے ویسے کے ویسے آتے ہیں. اللہ فرض قبول کر لے، یہ بھی بڑی غنیمت ہے. چلو وہاں بھی اب تو ہر روم میں ٹی وی ہے، تو بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں آج ہی لوگ. نمازوں میں گلیاں مارتے ہیں، نماز بعد جمعت بھی نہیں پڑھتے آرام میں. جی ظہر پڑھ کے آئے تو یہ حاجی جو ہے نا تو ارے ٹور آرگنائزر کے ساتھ گالیاں گالیاں کر رہا تھا، گالی باقاعدہ جھوٹ جھوٹ سے خراب پھاڑ کے. کیوں جھگڑ ہے؟ مجھے لوگوں نے آپ قریب مت جانا، وہ بہت خراب مزاج کا آدمی ہے. لیکن بہت گالیاں چلی تو پھر میں نے کہا میں جاؤں کیا ہے، وہ تو دیکھوں. میں گیا بھائی لکھائی کو لڑ رہے، تو لڑائی کا موضوع کیا تھا معلوم؟ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کھانا جو ہے بہت پھیکا آتا ہے، پھیکا کھانا آتا ہے. اسی لیے تو ہم کسی تو ٹور کی ذمہ دار کہہ رہے کہ ایک کی وجہ سے میں 400 حاجی کو تیکھا کھلاؤں، یہ کیسے ہو گئے؟ جس کو تیکھا چاہیے تو یہ لڑنے آیا، با گالیاں دے رہا چلا چلا. جی
حجت
کی لڑائیاں لڑتے ہیں حاجی لوگ وہاں پر. اگر کس سے لکھنے بیٹھوں تو ایک جلد ہو جائے پانچویں. بولا چلو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. شان نزول. اس زمانے کے اندر یمن کے حجاجی کرام آتے تھے، کچھ لے کے نہیں آتے، خالی ہاتھ آتے، اور اپنا نام انہوں نے رکھا تھا متوکلین علی اللہ، اللہ پہ توکل کر کے اللہ کے گھر ہم آئے، بخاری کی روایت ہے. اور یہاں آ کے کیا کرتے؟ لوگوں پر بوجھ بن جاتے، بھوک لگتی تو ساتھیوں کے بھائی کچھ کھانا ہو تو دو نہیں، بہت بھوک لگی ہے، کپڑے بھی دوسروں سے مانگے. اور اس زمانے میں لوگ اپنا ذات توشہ سب وطن سے لے کے چلتے تھے، اب اپنی ضرورت کے اعتبار سے لوگوں نے لیا. آپ کوئی مانگے تو مکہ میں نہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، نے دے دے تو پھر خود کو فقر و فاقہ آوے. اس لیے یہ یمن کے باشندے لوگوں کے لیے بوجھ بنتے تھے، خود توشہ لے کے نہیں آوے، لوگوں سے مانگتے رہے. ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر بہت سے طلبا میں بھی، خود گھر سے کچھ نہیں لائیں گے اور اس سے مانگا اس سے مانگا اس سے مانگا، یہ عادت غلط ہے. اور یہ یمن کے لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور حج میں بغیر توشے کے آتے تھے اور لوگوں پر بوجھ بنتے تھے. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ تم توشہ لے کر کے آؤ، پورے سفر میں کام آوے، اتنا توشہ لانا چاہیے، سفر میں بھی ملتا رہتا ہے، راستے سے بھی لیتے رہے. اور توشے کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ آدمی سوال کرنے سے بچ جاتا ہے. ما یتقا بہ سوال الناس وغیرہ، یعنی توشہ لے کر کے آؤ گے تو سوال سے تو بچو گے، اپنی ضروریات کی چیزیں سفر میں ساتھ لے کر کے آؤ. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک طریقہ بہت پسند آیا اور مجھے بھی بہت فائدہ ہوا. حضرت کے یہاں جو ہے نا کیا معمول تھا کہ سفر کے دن قریب آتے تو ایک چارپائی پر سفر کی ضروریات الگ رکھنا شروع کر دیتے. آدمی کو پورے دن میں سمجھ میں آتا ہے نا میری یہ ضرورت ہے تو سفر میں بھی پڑے گی، ہفتہ پہلے سے یہ تیاری شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز الگ رہ جاتی ہے تاکہ وقت پر بیگ بھری ہوا لے کے چلے. اس اور دوسری ترتیب اس میں بھی کہ ایک لسٹ بنا کے رکھو کہ مجھے سفر میں اتنی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ جب بھی سفر وہ کھول کے دیکھ لینے کا بھائی کیا کیا چیز لے جانے کی، اور ہر سفر کے بعد اس میں کمی بیشی کرتے رہنے کی تاکہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے یہ لاؤ 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 تے لاؤ. کس طریقے سے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور مجھ سے ڈرو یہ عقل والو، معلوم عقل کا تقاضا ہے خوف الہی. جی
اور یہ آیت اہل یمن کے لیے نازل ہوئی اور وہ بغیر توشے کے حج کرتے تھے اور لوگوں پر بوجھ بنتے تھے اور تم توشا اختیار کرو
لے لو
اتنی مقدار جو تمہارے سفر کے لیے کافی ہو اور بہترین توشا تقوا ہے اور جس سے لوگوں سے سوال کرنے سے بچے اور اس کے علاوہ اور تم مجھ سے ڈرو اے عقل مندو.
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. ایک دوسرے طریقے کی بھی تردید کی جا رہی اس آیت کریمہ کے اندر. بنیادی نیت بیت اللہ کا حج ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں. پھر ضمناً اگر کچھ کاروبار کر لیا, ملازمت کر لی, مزدوری کر لی اور کچھ روزی پیسے کما لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس بات کی اباحت کو بتلانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لیس علیکم جناح, تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, حج کا ثواب ختم نہیں ہو جائے گا کہ تم حاصل کرو, طلب کرو تمہارے رب کے فضل کو یعنی روزی کو حج میں تجارت کر کے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اعتدال کا راستہ آیت میں بتلایا گیا. بعض لوگ حج میں جاتے ہیں کاروبار کرنے کے واسطے, عمرہ کرنے جاتے ہیں کاروبار کرنے کے واسطے. ان لوگوں کی قباحت بیان کی گئی, بہت غلط کام کرتے ہیں یہ لوگ. اور بعض لوگ حج اور عمرے کے سفر کے اندر ضمناً تجارت کاروبار ملازمت کرنے کو بھی بڑی بری چیز سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے ثواب ختم ہو جائے گا اور کچھ نیکی نہیں ملے گی. یہ بھی غلط طریقہ, اعتدال کا راستہ یہ اخلاص سے حج عمرے میں جاؤ, ضمناً کچھ ملازمت کاروبار کر لو تو کوئی حرج نہیں. اعتدال کی تعلیم ہے کہ عبادت کے ساتھ روزی کی تلاش بھی کر لو. دوسرا ایک مسئلہ سمجھو, آیت میں حلال روزی کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے. اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کے لیے روزی کا نظم یہ باری تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے, اللہ کے لیے کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے. دوسری بات, دنیاوی نعمتوں کے اوپر فضل کا لفظ بولا جاتا ہے, اسی لیے اپنے مسجد سے نکلتے تو پڑھتے اللہ منی اسلوک من فضل, کہ اب مسجد سے باہر تک کاروبار میں جا رہا ہوں اللہ فضل دنیاوی نعمت عطا فرما. اور نعمت کا اور رحمت کا لفظ اخروی نعمت کے اوپر استعمال ہوتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے رد میں جو حج میں اس کو ناپسند سمجھتے تھے. جی
اور نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل یعنی روزی کو طلب کرو تجارت کے ذریعے حج میں, یہ آیت نازل ہوئی ہے.
لوگ چشمے کی فریم کے بہت کاروبار کرتے تھے, اب تو ابھی سونے کے بھاؤ میں بہت فرق چل رہا ہے, تو باقاعدہ غریبوں کو عمرے میں بیچتے ہیں اور سونا منگواتے ہیں, اس لیے کہ 50,000 کا عمرہ, اور وہ عمرہ والا جو ہے 10 بسکٹ بھی سونے کے لیے آ رہے, تو جس نے ان کو بھیجا تھا اس کو منافع بھی ملے گا, 50,000 بھی چھوٹ جائیں گے اور فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا. اسی لیے پہلے ایئرپورٹوں کے اوپر عمرہ حج والوں کے لیے سختی بالکل نہیں تھی, کہ نبی کچھ دن پہلے عمرے میں یہ کوبھانڈ پکڑا گیا, تو باقاعدہ اخبار میں بھی آیا احمد آباد ایئرپورٹ پر ایسی گڑبڑی پکڑی. تب سے پھر یہ لوگ اب کچھ دیکھنے لگے حاجیوں کو بھی. چلو
تجارت کے ذریعے حج میں یہ آیت نازل ہوئی ہے طلب رزق میں ان کے ناپسندی کو رد کرنے کے لیے,